بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 187 کا بس شروع کا مختصر حصہ پڑھا، اور اس وجہ سے پڑھا کہ حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے، مولانا شفیع تھانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک واعظ میں اسی سے شروع کیا، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. ترجمہ یہ ہے کہ تم لوگوں کے واسطے روزے کی رات میں، روزے کی شب میں اپنی بیویوں سے مشغول ہونا حلال کر دیا گیا، کیونکہ وہ تمہارے لیے لباس ہے اور وہ تم ان کے لیے لباس ہو. یعنی لباس جو اوڑھنے بچھانے کے کام آئے اس کو بھی لباس کہتے ہیں، پہننے کی قمیض ہے اس کو بھی لباس کہتے ہیں. یہ آیت تلاوت کر کے حکیم الامت مولانا شفیع تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس آیت میں حق تعالیٰ نے زوجین کے تعلقات کو مختصر مگر بلیغ عنوان سے بیان فرمایا. زوجین میاں بیوی کے درمیان اچھے تعلقات ہونا، خوشگوار تعلقات ہونا، یہ بالکل مطلوب شرعی ہے، شریعت میں مطلوب ہے، اور حالات جو سننے میں آتے رہتے ہیں اس سے اکثر یہی پتہ لگتا ہے کہ یہ چیز ہمارے دینداروں کو بھی حاصل ہے، بہت سے احباب بھی ہماری شکایت کرتے رہتے ہیں، تو اس میں اصلاح درکار ہے. اس لیے یہ مواعظ جو ہیں حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے ہم پڑھ رہے ہیں تاکہ اس سے کچھ باتیں ایسی معلوم ہو جائیں کہ دل ہمارا اس کی طرف چلا جائے، عورت مرد دونوں کا، میاں بیوی دونوں کا، کہ ہم آپس میں ایک بہت خوشگوار زندگی گزاریں. چنانچہ دیکھیے حق تعالیٰ نے اس میں فرمایا کہ وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو. فرماتے ہیں حکیم الامت اپنے اس واعظ میں کہ میں یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جو عنوان لباس سے مقصود ہے اس تعلق کو بتانا چاہتا ہوں جو زوجین کے درمیان ہوتا ہے. یعنی لباس سے ایک تعلق ظاہر ہوا، تو یہ تعلق جو ہے میاں بیوی کے درمیان ہوتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے اس عنوان بلیغ سے بیان فرمایا ہے. تو یہ جو ہے لباس، یہ ایک تشبیہ ہے. یہ لباس لغوی تو مراد نہیں ہے، حقیقت تو کوئی بیوی کو پہن نہیں سکتا اور کوئی بیوی شوہر کو نہیں پہن سکتی، یہ تشبیہ ہے، استعارہ ہے، تشبیہ ہے. چونکہ لغت والے معنی تو بالکل مراد نہیں ہو سکتے یہاں پہ، تو لیکن جب تشبیہ دی جاتی ہے تو جس چیز سے تشبیہ دی جاتی ہے اس کی کسی صفت، اس صفت مراد ہوتی ہے. لباس سے تشبیہ گئی لباس مراد نہیں، لباس کی بعض صفات مراد. جیسے کوئی کہے کہ زید شیر ہے تو ہر شخص سمجھ جاتا ہے کہ زید شیر نہیں ہے، بلکہ زید کو شیر سے تشبیہ دی گئی، استعارہ ہے یہ جو استعمال کیا گیا. مطلب یہ ہے کہ شیر بہادر ہوتا ہے تو زید میں یہ صفت ہے شیر کی، تو کہہ دیتے ہیں زید شیر ہے. بالکل اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس میں مرد اور عورت کو بتایا ہے کہ تم دونوں ایک دوسرے کا لباس ہو، یعنی اس کی جو صفات ہیں وہی تمہارے تعلق میں ہونی چاہیے. یعنی وہ تشبیہ ایسی ہے, ایسے وصف میں ہونی چاہیے, ایسی صفات میں ہونی چاہیے جس میں لباس مشہور ہے. اس لیے حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں اس واعظ میں اس پر غور کیا ہے کہ لباس کی جو صفات ہیں وہ کیا ہیں, اور پھر بہت سے مضامین اور بھی آ گئے. ایک ایک کر کے یہ چیزیں کان میں پڑتی جائیں گی, اور یہ مستند بہت ہیں. حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی باتیں 100 سال سے زیادہ تو اب ہو رہے ہیں, ان کے سامنے بھی بڑے بڑے علماء, بڑے بڑے لوگ اہل حق سب مانتے تھے, کسی نے ایک انگلی نہیں اٹھائی. بلکہ حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہ میرے واعظ الہامی ہیں. تو بہت ہی عجیب چیز ہمارے پاس ہے. فرماتے ہیں کہ یہ جو لباس سے تشبیہ دی گئی, اس سے اللہ تعالیٰ کا مقصود یہ ہے کہ زوجین میں بہت شدید اور گہرا تعلق ہے, چونکہ لباس کو انسان سے بہت گہرا تعلق ہوتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ میاں بیوی کے درمیان ایسا قوی تعلق پیدا کر دیتے ہیں کہ اس سے زیادہ کوئی تعلق دنیا میں نہیں ہوتا. حقیقت ہے یہ, لیکن افسوس یہ ہے کہ اتنی بڑی حقیقت کے خلاف دن رات ہو رہا ہے, ہر ہر گھر میں ہو رہا ہے. اور وجہ امراض نفس, ہمارے اندر غصہ ہے, تکبر ہے, عجب ہے, لالچ ہے, یہ سب چیزیں ہیں, اور بہت سی ہیں ایسے امراض نفس ہیں. ان کی اصلاح پہ تو کوئی توجہ ہی نہیں دیتا. وہ تو کہتے ہیں یہ پیری مریدی سے ہی نام سن کے ہی بھاگ جاتے ہیں, لیکن جو ہمارے احباب ہیں اس سلسلے کے بہت سے لوگ جنہوں نے بزرگوں سے تعلق کیا ہوا ہے اسی اصلاح نفس کے لیے کہ جس سے امراض نفس ختم ہو جائے اور آدمی آدمی بن جائے, ان کا بھی یہی حال کہ میاں بیوی کے درمیان وہ تعلق کیوں نہیں ہے جس کو قرآن کہتا ہے کہ ہونا چاہیے, جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ ہونا چاہیے. فرماتے ہیں حکیم الامت, یہ اللہ تعالی کی رحمت ہے کہ میاں بیوی کے درمیان ایسا قوی تعلق پیدا کر دیتے ہیں کہ اس سے زیادہ کوئی تعلق دنیا میں نہیں ہوتا. سنیے, پھر سے سنیے. اب یہ ہے نا, لوگوں کو پتہ نہیں کیا کیا پڑی رہتی ہے کہ دوسرے تعلقات کی بنا پر بیوی کو انگریزی میں کہتے ہیں اگنور کرتے ہیں, نظر انداز کرتے ہیں, یا اس کے حقوق ادا نہیں کرتے. اسی طرح سے بیوی اس کے اپنے دوسرے اپنے ماں باپ بھائی بہنوں اور سے ایسے تعلقات کہ وہ شوہر سے بھی بڑھ گئے. لیکن یہاں آپ کیا فرماتے ہیں, یہ اللہ تعالی کی رحمت ہے کہ میاں بیوی کے درمیان ایسا قوی تعلق پیدا کر دیتے ہیں کہ اس سے زیادہ کوئی تعلق دنیا میں نہیں ہوتا. پھر سے سنیے, یہ اللہ تعالی کی رحمت ہے کہ میاں بیوی کے درمیان ایسا قوی تعلق پیدا کر دیتے ہیں کہ اس سے زیادہ کوئی تعلق دنیا میں نہیں ہوتا. تو یہ ہونا چاہیے, قرآن میں ہے, قرآن میں اس کو, ایک اور قرآن میں آیت ہے, وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ وَأَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. آپ کو آپ نے سنی ہوگی, بارہ سنی ہوئی ہوگی آیت, کہ اللہ تعالی نے نشانیاں بتائی اپنی, وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. دیکھو, ہم نے تمہارے لیے تمہاری جن سے بیویاں بنائیں پیدا کی تاکہ تم ان میں سکون حاصل کرو, ان سے آرام پاؤ, لتسکنوا الیہا. اور دیکھ کتنا اہم مضمون ہے, اللہ تعالیٰ کس طرح سے فرمانے, اور ہم نے کر دیا, وجعل بینکم, اللہ تعالیٰ نے کر دیا تمہارے درمیان محبت اور ہمدردی, مودہ اور رحمہ. اور دیکھو یہ جو چیز ہے, یہ ان نفی ذالک لآیات لقوم یتفکرون, تم سوچو تو صحیح, فکر کرو گے تو تم کو پتا چلے گا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے. شروع بھی کیا وہ من آیات ہی, اور آخر میں کہہ رہے ان نفی ذالک لآیات لقوم, اس سے پتا چل گیا کہ یہ کتنی اہم بات ہے. لیکن یہ کیا کیوں؟ اس لیے حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو محبت آپس میں میاں بیوی میں پیدا کر دی گئی، یہ اس لیے پیدا کی گئی کہ اس کے بغیر، ایسی محبت اور ایسے تعلق کے بغیر حقوق زوجیت کا بسہولت ادا ہونا دشوار تھا، اس میں بڑی مشکل پیش آتی. تو ایسی محبت پیدا کر دی کہ یہ حقوق جو ہیں ایک دوسرے کے ادا کرنا آسان ہو جائے. بھائی ہم نے جو کھو دیا میاں بیوی کی محبتوں کو، ہر گھر میں فتنہ فساد ہے. انا للہ الا ماشاء اللہ، ایسے بھی گھر ہے لیکن بہت کم بہت کم. یہ سب ہمارے ہم دیندار ہوتے ہوئے صرف اس لیے کہ تکبر میں مبتلا ہیں، حسد میں مبتلا ہیں، عجب میں مبتلا ہیں. اب ایک شوہر صاحب ہیں، ان کو اپنی بیوی کے جو ان کے یعنی شوہر کے سسرال رشتے دار ہیں ان سب سے خوار رہتی، کوئی بات ان کی پسند ہی نہیں. تو بیوی تو وہیں سے آئی ہے آپ کی. ایک ابھی کسی کی شادی ہوئی تو وہ کوئی اور زبان بولتا ہے اور اس کی بیوی جو ہے کوئی اور زبان بولتی ہے. کسی اور علاقے سے لے کے آ گیا بیوی کو، شادی کر لی. مجھ سے کہا، میں نے کہا کہ بھائی وہ یار ہے زبان یار من ترکی وون ترکی نمی دانم، کہ میرے محبوب کی زبان تو ترکی ہے اور مجھے ترکی نہیں آتی. میں نے کہا سیکھو، تم اس کو اپنی زبان سکھاؤ، وہ تمہاری زبان تو خیر پہلے سے جانتی ہے، چونکہ اردو ایک ایسی زبان ہے ہر ایک جانتا ہے، اب تم اس کی زبان بھی سیکھ لو کیونکہ تمہارا تعلق ہی ایسا ہے. اس سے تو کام نہیں بنے گا کہ ہم میں اتنی اکڑ ہے کہ ہر چیز میں اعتراض پیدا ہو. اسی طرح سے عورتوں کو، شوہر کے رشتہ داروں میں، میں ایک صاحب کو میں نے کہا کہ انہوں نے قصے بتایا تو میں نے کہا کہ بھائی اصل میں عورتوں کو سسرالی رشتہ داروں سے الرجی ہوتی ہے. الرجی جیسا انداز ہوتا ہے اللہ ماشاء اللہ. میں یہ عرض کر رہا ہوں جو اکثر پیش آتا اس کو عرض کر رہا ہوں. حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بیا بیوی کے درمیان بہت ہی محبت پیدا کر دی ہے. قرآن کی آیت ہے، کون انکار کر سکتا ہے؟ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، کوئی انکار کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی ہے. تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی ہے، کیونکہ محبت و شوق کا جب غلبہ ہو جاتا ہے تبھی حقوق ادا ہو سکتے ہیں. فرماتے ہیں کہ آج کل ہم نے صرف نماز روزے کا نام دین رکھ لیا ہے، بس نماز روزہ پڑھ لیا یا کسی بزرگ سے معتقد بھی ہو گئے، اس کے بعد جاتے بھی ہیں، اٹھتے بھی ہیں، بیٹھتے بھی ہیں، بس یہاں تک اپنی اصلاح. نہ تکبر کو توڑا، نہ غصے کو ختم کیا، نہ بیوی سے تعلقات ٹھیک ہوئے. فرماتے ہیں کہ ملومت رحمۃ اللہ اس بات میں کہ جو لباس فرمایا ہے، فرمایا کہ اور یہ جو فرما دیا کہ میاں بیوی میں محبت کا تعلق ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے کہ باوجود یہ کہ شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے لیے اگر کچھ کرتے ہیں تو وہ اپنے فطری جذبے سے مجبور ہو کر کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اس کو ثواب ملتا ہے. اس کے باوجود کہ یہ محبت اللہ تعالیٰ نے رکھ دی، اس کی وجہ سے وہ خود ہی کرے گا. اگر اپنا علاج کرا لے گا اور تکبر اور ان چیزوں کو، حسد وغیرہ کو دماغ سے نکال دے، اور عورت بھی اسی طرح سے. جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، حدیث شریف میں ہے کہ بیوی کے منہ میں جو ایک لقمہ شوہر رکھ دے تو یہ صدقہ ہے اور اس کا ثواب ملتا ہے. حالانکہ ثواب کیسا، وہ تو خود ہی چاہتا ہے، عقل مند ہے اگر شوہر. ویسا بھی ہوا ہے، ایک صاحب کا مجھے بتایا گیا کس طرح کہ وہ بعض جگہوں میں بڑی نوابی ہے کہ وہ بیوی سے کہتے ہیں کہ چپ چاپ سے بیٹھ جاتے ہیں، موبائل ہاتھ میں لے لیتے ہیں یا اخبار ہاتھ میں، اور اپنا بیٹھے رہتے ہیں، اور بیوی کو کہتے ہیں کہ کھانا کا لقمہ بناؤ میرے منہ میں ڈالتی جاؤ. حالانکہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ بیوی کے منہ میں جو ایک لقمہ شوہر رکھ دے تو اس کی تو سند ہے. یہ الٹی گنگا بہاتے ہیں. خیر مطلب یہ ہے کہ محبت کا معاملہ ہونا چاہیے. فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کو شرم کرنا چاہیے، جو اولاد کو یعنی اولاد جو ہے اس کو بھی سوچنا چاہیے کہ ماں باپ نے کس قدر محبت سے کھلایا پلایا اور بڑا کیا اولاد کو، اور اولاد کی تربیت بھی اسی طرح سے خود دل چاہتا ہے، لیکن اولاد کی تربیت میں بھی ہر بات میں اجر ہے، ثواب ہے، لیکن اولاد جو ہے بعد میں یہ کہہ کر ٹھکرا دیتی ہے کہ والدین نے ہمارے ساتھ کیا کیا، جو کچھ کیا خود اپنے جذبے سے مجبور ہو کر، یہی معاملہ مرد و عورت کے درمیان بھی ہوتا ہے، حالانکہ اس میں ثواب مل رہا ہے. بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ اس آیت میں زوجین کو لباس کے ساتھ تشبیہ دے کر اس طرح اشارہ کیا گیا ہے کہ ہم نے زوجین کے متعلق جو حقوق رکھے ہیں اس کی تسہیل کر دی گئی، اس طرح سے آسان کر دیا کہ طرفین میں قوی تعلق رکھ دیا، محبت رکھ دی، اب ادائے حقوق آسان ہو گئے. تو پتہ یہ چلا کہ ہم لوگوں کو اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ یہ جو امراض نفس ہیں جو آڑے آ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تو محبت پیدا کر دی، محبت ہے نہیں تو حقوق بھی ادا نہیں ہوتے. پھر یہاں سے یہ بھی معلوم ہوا، حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ادائے حقوق کتنا ضروری ہے کہ اس کے لیے اتنی بڑی چیز کر دی کہ میاں بیوی میں محبت کر دی، ایک دوسرے کا لباس جیسے بنا دیا، اور یہ چیز بندے کے اختیار سے باہر تھی، بندہ کیسے کر سکتا تھا، یہ تو غیر اختیاری چیز اللہ تعالیٰ نے کر دی کہ تم دونوں میں میاں بیوی میں محبت پیدا کر دی. پھر فرماتے ہیں کہ ملومت کے جس چیز کا اللہ تعالیٰ اہتمام فرمائے ہمارے ذمے اس کی نگہداشت نہایت ضروری ہے، یعنی جب حقوق کا اتنا اہتمام فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اس کی خاطر میاں بیوی کے درمیان محبت پیدا کر دی تو اس کی اب نگہداشت ضروری ہے. مگر آج کل حالت یہ ہے کہ مرد اپنے حقوق تو بیوی کے ذمے سمجھتے ہیں، مرد اپنے حقوق تو بیوی کے ذمے سمجھتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں، بستر بھی ٹھیک کر دے، میں جب آؤں تو ناشتہ بھی دے دے، کھانا بھی دے دے، وقت پہ ایک چیز ہو جائے، کپڑے صحیح رکھے، ایک تماشا مچایا ہوا ہے، وہ سب حقوق سمجھتے ہیں. مرد اپنے حقوق تو بیوی کے ذمے سمجھتے ہیں لیکن بیوی کے حقوق اپنے ذمے نہیں سمجھتے، یہ بالکل صحیح بات ہے. جیسے بعض باپ اولاد پر تو اپنا حق سمجھتا ہے مگر اولاد کے حقوق اپنے اوپر نہیں جانتا، تو یہ بھی غلط ہے. کہا کہ ملومت رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اس میں راز یہ ہے کہ عرفاً حکومت زندگی ہے اور محکومیت موت ہے، اور شوہر حاکم ہے اور بیوی محکوم ہے. فرماتے ہیں عرفاً حکومت زندگی ہے، یعنی اگر حکومت ملی ہوئی ہے تو وہ تو زندگی ہے، اور محکومیت موت ہے، اس لیے حاکم جو بھی ہوگا وہ زندہ ہے اور وہ اپنے حقوق کو بھی زندہ سمجھتا ہے شوہر، اور وصول کر لیتا ہے، وہ کہاں چھوڑنے والا. اور محکوم بیویاں مثلاً چونکہ مردہ ہے، محکوم مردہ ہے، اس لیے اس کے حقوق بھی مردہ سمجھے جاتے ہیں. عجیب بات لکھی ہے. اس لیے آپ دیکھیں گے کہ محکوم حاکم کا مقابلہ کر کے سختی کے ساتھ اپنے حقوق کا مطالبہ کرنے لگے تو اس کو کچھ حق مل جاتا ہے، یعنی جس کی لاٹھی اس کی بھینس. مگر شریعت میں اس کا عکس ہے کہ شریعت میں ایسے مردہ حقوق کے ادا کرنے کی زیادہ تاکید ہے. حدیث شریف میں ہے کہ جس حق کو خدا کے سوا کوئی بھی نہ جانتا ہو، ایسے حقوق ہیں، حتیٰ کہ جس کا حق ہے وہ بھی نہیں جانتا. آج کل ایسی چیزیں ہو گئی ہیں کہ لوگ اپنے حقوق کو ہی نہیں جانتے. مثال کے طور پر عورتوں کا ایک حق بہت مارا گیا، وہ یہ کہ شوہر کے ذمے ہے کہ اپنی بیوی کو وہ ایک ایسا گھر دے جس میں شوہر کے کسی رشتہ دار کا کوئی دخل نہ ہو. چنانچہ اس حق کو اتنا زیادہ مارا گیا کہ عورتیں حقیقتاً جانتی بھی نہیں کہ میرا یہ حق ہے، کہنا تو درکنار. تو ایسے حقوق جن کو صاحب حق بھی نہیں جانتا کہ میرا حق ہے، ایسے حقوق کا خود اللہ تعالی حساب اور مطالبہ فرمائیں گے. اور ایسا شخص جس کا کوئی مددگار نہ ہو، اللہ تعالی اس کا سب سے زیادہ مددگار ہے. چنانچہ یہ شخص جس کا حق مارا جائے اس کو مظلوم کہتے ہیں. اور جو حق مارے وہ ظالم ہے. اسی لیے فرماتے ہیں کہ ملومت مظلوم کی بدعا کا رد نہ ہونا اسی پر مبنی ہے کہ مظلوم جب بدعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ضرور تیری مدد کروں گا کچھ دیر ہی میں اس کا ضرور. تو اس لیے مظلوم کی پکار ہمیشہ سنی جاتی ہے. اس لیے میں اپنے احباب کو کہتا ہوں دیکھو بھائی میاں بیوی کے تعلقات ہو یا پڑوسی سے ہو یا ملازمت میں معاملہ ہو یا ساتھیوں سے ہو یا کہیں پہ بھی اس رقط پہ ڈرائیونگ کے دوران ہو, دیکھو ظالم نہ بننا مظلوم بن جانا. فرماتے ہیں غرض خاوند نے یعنی شوہر نے جو کہ اہل حکومت ہے حاکم ہے یہ سمجھ لیا کہ ہمارے حقوق زندہ ہیں ہم وصول کرنے اور مطالبے پر قادر ہیں اور عورتیں بیچاری کچھ نہیں کر سکتی اس لیے ان کے حقوق مردہ سمجھے جاتے ہیں. ہاں عورتیں ایک کام کرتی ہیں ان کو کوسنا خوب آتا ہے, جب کوئی شوہر ان کو ستاتا ہے تو ان کی زبان خوب چلتی ہے کہ جھاڑو مارو آگ لگا, اس کے جھاڑو لگے نہ آگ لگے, ہاں دل میں ان باتوں سے ضرور آگ لگتی ہے, وہ ایسی باتیں سناتے ہیں. تو عورتیں یہ بھی کہا کرتی ہیں کسی کا ہاتھ چلے کسی کی زبان چلے, مگر صاحب وہ اس زندگی میں کچھ لطف نہیں کہ چار دن ہنس بول لیے اور دس دن کو لڑ جھگڑ لیے. خیر یہ تو جہالت کی باتیں ہیں لیکن موڈ آف کر دیا, دونوں طرف سے ہوتا ہے. لطف زندگی جب ہی ہے کہ جانبین سے یعنی میاں بیوی دوسرے ایک دوسرے سے ایک دوسرے کے حقوق کی پوری رعایت ہو, بھائی ایک دوسرے کو لذت و راحت پہنچاؤ اور ایک دوسرے سے لذت و راحت حاصل کرو, ہنسو بولو. دیکھیں امام مزاحد رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے حقوق میں ان کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ شوہر کو چاہیے کہ بیوی سے مذاق ہنسی مذاق بلکہ اس کا جو ترجمہ کیا ہے ٹھٹھا کرے تاکہ وہ عورت بھی ہنسے بولے. دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اور کون ہو سکتا ہے پروقار اور سردار الانبیاء, اتنی بڑی ہستی, لیکن بیوی کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کہ آؤ عائشہ ہم تھوڑا بھاگ کے دیکھیں ریس کریں, بتائیے ذرا دونوں بھاگ رہے ہیں, یہ تعلق ہے. اس طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں داخل ہوتے تو یوں پوچھتے اگر بھوک لگی ہوتی کہ کیا کھانے کو کچھ ہے, یہ نہیں فرماتے کھانا لاؤ, اب بتائیے ہمارا حال کیا ہے. سیکھنے کی چیزیں جب ہم نہیں سیکھیں گے تو عمر گزر جائے گی, وقت گزر جائے گا. صرف کسی بزرگ سے تعلق کہنا یہ تو کافی نہیں ہے, اپنی حالت کو تیزی سے ہمیں بدلنا چاہیے. فرماتے ہیں کہ ملومت مردوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ عورتوں کو ہم کھانا کپڑا دے دیتے ہیں, یعنی گھر بھی تو بھازی دیتے ہیں, گھروں جو جوائنٹ فیملی میں ڈال دیتے ہیں اس کے بعد حقوق ادا نہیں کرتے, بہرحال کھانا کپڑا دے دیتے ہیں بس اس سے سارا حق ادا ہو گیا. اور بعض یہ بھی نہیں دیتے, وہ بیچاری ایک عورت ہے وہ جو جہیز میں کپڑے لے کے آ گئی تھی اپنے ساتھ, بس اب سالہ سال ہو گئے وہ وہی چلا رہی, شوہر کو کبھی توفیق نہیں ہوتی اس کو اپنے شوق سے کچھ بنا کر دے دے. ہاں اپنے لیے بہت اچھے اچھے کپڑے شوہر صاحب کے لیے. کہتے ہیں حکیم الامت مولانا شفیع خان رحمۃ اللہ اس واز میں, میں کہتا ہوں کہ تمہارے کھانے کپڑے کے عوض میں بیویاں تمہاری اس قدر خدمت کرتی ہیں کہ اتنی تنخواہ میں کوئی نوکر یا ماما ہرگز نہیں کر سکتی. جس کو شک ہو وہ تجربہ کر کے دیکھ لے کہ بدون بیوی کے گھر کا انتظام ہو ہی نہیں سکتا, چاہے تم لاکھ نوکر رکھو ہو نہیں سکتا, واقعی سب اڑ جائے گا, پیسہ بھی اڑ جائے گا گھر بھی چوپٹ ہو جائے گا. یہ بیویاں ہی ہیں جو اتنا بہترین انتظام گھر کا چلاتی ہیں. فرماتے ہیں کہ ملومت رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے تجربہ کار آدمی تھے اور پھر دین کو بھی جانتے تھے. فرماتے ہیں میں کہتا ہوں اگر بیوی کچھ بھی گھر کا کام نہ کرے صرف انتظام اور دیکھ بھال ہی کرے تو یہی اتنا بڑا کام ہے جس کی دنیا میں بڑی بڑی تنخواہیں ہوتی ہیں, مینجمنٹ ہے اور منتظم کی بڑی عزت و قدر کی جاتی ہے. بس بیویوں کا یہی کام اتنا بڑا ہے جس کا عوض نان نفقہ نہیں ہو سکتا, مگر ہم تو شریف زادیوں کو دیکھتے ہیں وہ خود بھی اپنے گھر اپنے ہاتھ سے گھر کا بہت کام کرتی ہیں, ہر عورت کرتی ہے کم و بیش, خصوصاً بچوں کو بڑی محنت سے پرورش کرتی, اور یہ وہ کام ہے کہ تنخواہ دار نوکرانی کبھی بیوی کے برابر نہیں کر سکتی. اور ہندوستان کی عورتوں کے بارے میں لکھا ہے، خیر وہ پرانے زمانے کی ہندوستان کی عورتیں ہوا کرتی تھیں، ابھی بھی پاکستان میں بھی ایسی جگہ ہیں اور ایسے لوگ ہیں اور ایسے گھر ہیں جو، لیکن بہت کم، اس میں شک نہیں ہے کہ یہ چیز ختم ہوتی جا رہی ہے. لکھا ہے حضرت نے، حکیم الامت مولانا اشرف تھانی رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ ہندوستان کی عورتیں تو واقعی جنت کی حوریں ہیں، چنانچہ مردوں پر فدا ہیں کہ مردوں کی تکلیف دینے کو ہر طرح سے سہتی، ایزا کو سہتی اور صبر کرتی ہیں. اور بعض دوسری جگہوں کا لکھا ہے کہ ایسی عورتیں ہوتی ہیں کہ روزانہ طلاق کا مطالبہ اور کھلا ہوتا ہے، عربوں میں بھی یہی چیز ہے، لیکن ہندوستان کی عورتوں میں یہ بات نہیں، کوئی عورت طلاق یا کھلا کو گوارا نہیں کرتی. تو یہ جو ہے، یہ بھی اب بدل گیا ہے، یہ بھی اب بدل گیا ہے. بہت کثرت سے طلاقیں ہو رہی ہیں، بہت کثرت سے خلا کا مطالبہ ہونے لگ گیا ہے. وجہ تو وہی ہے، حقوق ادا نہیں کرتے. ایک مرتبہ کس کی شادی تھی مجھے یاد تو نہیں ہے، ہمارے حضرت ڈاکٹر حفیظ اللہ صاحب رحم اللہ سے آ کے مشورہ کیا، وہ جس کی شادی ہو رہی تھی جس مرد کی، تو حضرت نے ان کو نصیحت کی، دیکھو آپس میں محبت ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے سے ہوتی، حقوق ادا کر، تم حقوق مارتے ہو، شوہر صاحب بیوی کو نوکرانی بنانا چاہتے ہیں، گھر نہیں دیتے الگ، اس کے حقوق ادا نہیں کرتے، تو کہاں سے پھر ان کو چیز ہو سکتی. لکھا ہے کہ یہ جو عورتیں تھیں پرانی ہندوستان کی، ان کو اپنے شوہر کے سوا کسی کی طرف میلان نہیں ہوتا. اول تو ان کو پردہ ہی ایسا سخت ہوتا ہے، کسی سے واسطہ ہی نہیں ہوتا. لیکن آج کل تو یہ چیزیں اتنی آگے بڑھ چکی ہیں کہ یہ تو ممکن نہیں ہے کسی نامحرم سے کوئی عورت ملے اور گفتگو کرے اور میلان کرنا ہو، یہ تو ممکن ہی نہیں. لیکن اس زمانے کی عورتوں کو چونکہ واسطے نہیں پڑتا تھا. لکھا ہے کہ بعض عورتوں کو عمر بھر غیر مرد کا وسوسہ بھی نہیں آیا، اور اگر ان عورتوں کو کسی غیر مرد کا میلان اپنی طرف معلوم ہو جائے تو اس مرد سے اس کو سخت نفرت ہو جاتی. لیکن یورپ کی تہذیب یہ ہے کہ جو کہ عورت وہاں یہ سمجھتی ہے کہ جو مجھے چاہے ہم کو بھی اس کی طرف جھکنا چاہیے، بے حیائی ہے. اسی لیے وہاں کی عورتیں، اور آج کل یہاں بھی ماڈرنائزڈ عورتیں ہیں، کہ کسی کو اپنی طرف مائل دیکھتی ہیں تو اس کی خوب خاطر مدارات کرتی ہیں، اس کا انجام جو کئی جگہ ہو رہا ہے. اب آج کل تو اس کے اوپر، اسمارٹ فون کے اوپر، اب لوگ ہمدردی کرتے ہیں کسی لڑکی سے، بس اس کو میلان ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد جو فتنے پیدا ہو رہے ہیں وہ بیان سے باہر. تو یہ فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں خلاصہ یہ ہے کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، بیویاں تمہاری لباس ہیں، تمہاری لباس ہیں اور تم ان کے لباس ہو، تو تم ان کے لیے لباس ہو. اس میں میاں بیوی کو لباس سے تشبیہ دے کر ایک اشارہ تو اس طرف فرمایا کہ ہم نے ادائے حقوق کی تسہیل کے لیے، آسانی کے لیے میاں بیوی میں ایسا قوی تعلق پیدا کیا ہے کہ جس کی وجہ سے گویا دونوں متحد ہیں، گویا ایک دوسرے کو مشتمل ہے، ایک دوسرے کے اندر ہے. لباس تو شخص کو اپنے اندر لے لیتا ہے، اور لباس کتنا قریبی تعلق ظاہر کرتا ہے. یا دوسرے لفظوں میں یوں کہیے، فرماتے ہیں کہ ملومت کے دو قالب اور ایک جان، ایک جان اور دو قالب، میاں بیوی کو کیسا ہونا چاہیے؟ ایک جان دو قالب. لیکن شرط یہی ہے بھائی، یہ امراض نفس مار دیتے ہیں، تکبر، انا. اسی طرح سے ایک اور خاصیت یہ جو ہے لباس کی، یہ ہے کہ اس میں ستر ہے، چھپاتا ہے، جسم کو چھپاتا ہے. تو اس یہ خصوصیت بھی موجود ہے کہ عورت مرد کی ساتر ہے، عورت مرد کو چھپانے والی ہے اور مرد عورت کو چھپانے والا ہے. اگر کوئی عیب ہو تو وہ ظاہر نہیں کرتا. ایک دوسرے کے عیوب کے لیے فرمایا کہ لباس جس طرح سے ساتر ہے، چھپانے والا ہے، اسی طرح سے مرد اور عورت، میاں اور بیوی، ایک دوسرے کے عیب کو چھپانے والے ہیں، اور عورت اعانت میں اور مرد خدمت میں محتاج ہے ایک دوسرے کے. لکھا ہے کہ بدون نکاح کے مرد عورت کو صبر نہیں آ سکتا، صرف تقاضائے نفس کی وجہ سے نہیں بلکہ اعانت وغیرہ میں عورت اپنے خاوند کی محتاج ہے، اور خدمت و راحت رسانی میں مرد عورت کا محتاج ہے. چنانچہ بیماری کے زمانے میں بیوی سے زیادہ کوئی خدمت نہیں کر سکتا. ایک بوڑھے میاں کا قصہ لکھا ہے کہ 70-80 برس کی عمر میں پہلی بیوی کے انتقال کے بعد دوسری شادی کا ارادہ کیا، حالانکہ ان کی بہو بیٹیاں بہت تھیں. سب نے منع کیا کہ تمہاری خدمت کو ہم موجود ہیں, نکاح کی کیا ضرورت ہے. بڑے میاں نے کہا کہ بیوی کے برابر کوئی خدمت نہیں کر سکتا. چنانچہ نکاح ہو گیا, اور چند سال کے بعد ان بوڑھے میاں کو ایک مرض ہوا, اس میں دست آنے لگے. تو ساری بہو بیٹیاں تعفن سے گھبرا کر الگ ہو گئیں, اور بیوی کی حالت یہ تھی کہ ان کو پیروں پہ بٹھلا کر پکانا کراتی اور استنجا کر کے کپڑوں کو پاک صاف کرتی. دن میں 25 دست آتے تو بھی ایسی کرتی, ہر دفعہ اس کو پاک صاف کر کے لٹاتی. اس وقت ان بوڑھے میاں نے کہا کہ میں نے اس دن کے واسطے نکاح کیا تھا, دیکھ لو آج اس کے سوا میرا کوئی کام نہیں آیا, سب بھاگ گیا. بس لباس کی طرح مرد کو عورت سے استغنا نہیں اور عورت کو مرد سے استغنا نہیں, جس طرح سے لباس سے ہمیں استغنا نہیں کہ ہم لباس کے بغیر نہیں رہ سکتے, اسی طرح سے ہم عورت کے بغیر نہیں رہ سکتے, مرد اور عورتیں مرد کے بغیر نہیں رہ سکتی. اسی وجہ سے یہ تعلق ایسا عجیب ہے میاں بیوی کا. تیسری کہ لباس زینت ہے, اسی طرح سے زوجین میں عورت مرد کے لیے زینت ہے اور مرد عورت کے لیے زینت. تو ایک زینت کا بھی پہلو ہے کہ مرد و عورت مزین ہو جاتے ہیں جب شادی ہو جاتی ہے, اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. اصل چیز یہ ہے کہ اپنی اصلاح کریں تاکہ یہ اکڑ اور کبر جو ہے جو ہمارے میاں بیوی کے آپس میں تعلقات کو خراب کرتا ہے, بہت ہی خوش خلقی کے ساتھ آپس میں بڑی محبت کے ساتھ بات چیت کرنی چاہیے, بیوی کو بھی شوہر سے, شوہر کو بھی بیوی سے. سختی نرمی ایک ہے باس پرس کا انداز, بھائی باس پرس کو ملازمت تھوڑا ہی ہے, تم اس سے ایکسپلینیشن کال کر رہے ہو, ایسا کیوں ہوا؟ یہ طریقہ نہیں ہے بیوی سے ڈیل کرنے کا. میں نرمی سے بتا دیا کہ چلو ایک بات غلط ہو گئی تو نرمی سے بتا دیا, بہت دیر کو یہ غلط ہو گیا, ایسا نہ تھا, قصہ ختم. حکیم الامت ہمارے حضرت ڈاکٹر حفیظ اللہ صاحب نے مجھے لکھا کہ بیوی کا شرعی مقام, شوہر کے نزدیک بیوی کا شرعی مقام ایک بہترین دوست کا ہے. یہ دوستی تو اس وقت بڑھتی ہے جب بہت پیار اور محبت کے ساتھ ایک دوسرے سے کیا جائے. بھائی خرابیاں تو سب میں ہوتی, عورتوں میں بھی ہوتی ہیں, مردوں میں بھی ہوتی ہیں, ہر شخص میں. اب اپنی خرابی کو نہ دیکھنا اور صرف بیوی کی خرابی کو دیکھنا, یا بیوی اپنی خرابی کو نہ دیکھے اور صرف شوہر کی خرابی کو دیکھے, تب تو کبھی بھی تعلقات اچھے نہیں ہوں. ایک یہ کانٹا آپس میں ہو جاتا ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں, یہ ایک بڑا کانٹا ہے, اس کو بھول جاؤ. اصلاح تو وہ خود کرائے گا, کوئی شیخ بنائے گا. اس طرح سے عورت کو اصلاح کرانی ہو تو وہ اپنی اصلاح کرائے گی, لیکن اصلاح جو ہے اس طرح سے نہیں ہو سکتی. اصلاح کے لیے تو محبت چاہیے. محبت میں یہ ہوتا ہے کہ بیوی شوہر کے رنگ میں رنگ جاتی, تو محبت اصل چیز ہے. تو جو محبت اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی میں رکھ دی ہے, اسی کو ابھارنا ہے ہمیں, اسی کو بڑھانا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے.